الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي الذي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بزرگان محترم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اس سرزمین پر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. آپ کی شریعت مکمل شریعت ہے. ذرا سی بھی کسی شخص کے لیے کوئی اصلاح کی گنجائش نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, بڑے سیاسی لیڈر پیدا ہوئے, بڑے جنرل پیدا ہوئے, بڑے تاجر پیدا ہوئے, بڑے مصنف پیدا ہوئے, لیکن ہر شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی کچھ اور یہ شخص زندہ رہتا تو بہت اچھا تھا, کام اس کا ادھورا رہ گیا. یہ فلاں جنرل صاحب اگر رہتے تو ہمارے ملک میں اور علاقہ شامل ہوتا, فلاں سائنٹسٹ زندہ رہتے تو نئی نئی تحقیقات کر کے امتوں کے سامنے کوئی چیز پیش کرتے. تو آپ پوری انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو دنیا میں جتنے لوگ آئے ان کے کام مکمل نہیں ہوئے, ادھورے رہے. صرف ایک ذات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سی مدت میں 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں, اس 23 سال کے مدت میں آپ نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کا پورا ایک مکمل نظام انسانوں کو سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں آیت نازل فرما دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, تمہاری نعمتیں کو پوری کر دی اور میں مذہب اسلام سے راضی. اللہ تعالیٰ اور خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تو آپ نے یوم عرفہ کو وہاں ایک خطبہ دیا. اس میں بہت سے ضروری احکام بیان فرمائے آپ نے حجت الوداع کے موقع پر. بہت تفصیلی بہت اہم خطبہ دیا تھا, اور اس وقت میں حجت الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ تقریباً موجود تھے. آپ جب اپنا خطبہ دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا, الا هل بلغت, کیا میں نے خدا کا پیغام مکمل تم کو پہنچا دیا؟ آپ سر پوچھ رہے, الا هل بلغت, میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ جتنے سامنے کھڑے تھے انہوں نے گواہی دی اور سب نے کہا کہ کل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اللہ کا پیغام جو آپ کو سپرد کیا گیا تھا مکمل طور پر انسانوں تک پہنچا دیا. بلغت الرسالہ وادیت الامانہ, اور آپ نے امانت مکمل طور پر پوری کی. خدا نے جو امانت آپ کے ذمہ داری تھی اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے سامنے ایک ایسا دستور رکھو کہ جو قیامت تک ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, آپ نے مکمل طور پر انسانوں کو سمجھا. آپ نے پوری امت کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت کا معاملہ فرمایا, اس سب میں اقرار کیا. جب یہ اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ, جو تم میں سے اس وقت میدان میں حاضر ہے وہ میری اس بات کو جو میں نے یہاں بیان کی وہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک پہنچا دو. یہ آپ نے سپرد کیا امت کو, اور اس وقت سے لے کر آج تک علماء امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیغامات کو دنیا میں بسنے والے انسانوں تک پہنچا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے یہ ذمہ داری سپرد کی کہ تم میں جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ, صحابہ نے پوری زندگی اس کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے جو کوئی عمل دیکھا, آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی, ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرنا. اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین اتنے احتیاط کرنے والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو کس طرح فرمائی. آپ تشریف فرما تھے, آپ بیٹھ گئے ٹیک لگا کر, تو پوری کیفیت بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے, لیکن جب یہ بات فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جب آپ نکلے تو آپ کی چادر مبارک زمین پر گھسٹتی ہوئی, پورا منظر کھینچتے تھے. اتنی امانت داری کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. پوری تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ جس میں کسی پیغمبر کی امتیوں نے ان پیغمبروں کی بات کو اس انداز سے بیان کیا ہے جیسے صحابہ نے ہمارے سامنے بیان کیا. اور وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین سے لے کر آج تک اسی تسلسل کے ساتھ مسلسل باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. مدرسوں میں جو حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں تو حدیث پڑھانے والا استاد بیان کرتا ہے اپنے طلباء کے سامنے کہ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ میں نے فلانے استاد سے سنی, انہوں نے فلانے استاد سے پڑھی, انہوں نے فلانے استاد سے پڑھی, انہوں نے فلانے استاد سے, اور یہ پورا سلسلہ آج سے لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ, پوری مسلسل ایک کڑی. دنیا کی تاریخ میں کسی پیغمبر کی, کسی مسلح کی, کسی ریفارمر کی باتیں اس انداز سے نہیں آئی. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو شریعت دی ہے وہ بہت درمیانی درجے کی ہے. پہلے زمانے کی شریعتوں میں جو سختی تھی, جو سخت احکام تھے, وہ اس شریعت میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر, دین آسان ہے, دین آسان ہے. دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضروریات کا بھی خیال فرمایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسانوں کو مرنے کی بعد والی زندگی کی طرف بھی متوجہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں مانگتے تھے, ان دعاؤں میں ایسی قیمتی نصیحتیں اور ایسی عجیب و غریب بات ہوتی تھی جو پیغمبر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. مولانا منظور نعمانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل شدہ دعائیں معذور, دعائیں معذور اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. جیسے دعاؤں کی کتاب میں لکھا ہے کہ وکان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اکثر یہ دعا نکلتی تھی. جیسا لکھا ہے وکان اکثر دعاء النبی, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب. آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ. دنیا چھوڑنے کے لیے آپ نے نہیں فرمایا. کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تم دنیا میں آؤ اور ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر بس پورے دن مسجد میں بیٹھے رہو. کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری شریعت میں رہبانیت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں سادوگیری نہیں ہے. ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ بھائی انہوں نے دیکھا لے لی. ارے بھائی کیا لی دیکھا؟ کہا یہ شادی نہیں کریں گے, یہ فلان چیز نہیں کھائیں گے, ہیں ایسے خاص کر کے کپڑے پہنتے ہیں, یہ غیر فطری چیز. عیسائیوں میں گرجا گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, اس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں. کیا کہیں بھائی تر کے دنیا کر دینا, اب ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں, نہ شادی بیاہ کریں گے, نہ تجارت کریں گے, نہ کچھ نہیں, بس یہ گرجے میں رہیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ یورپ کے اخباروں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ گرجا گھروں میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ غیر فطری کام تھا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا نہیں سکھلایا. ہمیں ایک سکھلایا کہ نہیں بھائی, تمہارا پہلا کام تو یہ ہے کہ تم اپنے دین کو مضبوط کرو. میں نے آپ کے سامنے ایک دعا پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے, اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری. اے میرے اللہ, میرے اس دین کو تو درست فرما جس میں میرے زندگی کا دار و مدار. پہلا کام, پہلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ اللہ تم میرے دین کو اچھا کر دے. اس لیے کہ جب انسان کا دین درست ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے معاملے درست ہو جاتے ہیں. دین اگر درست ہے کسی بھی انسان کا تو پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں, پھر اس کی تجارت بھی صحیح ہوتی ہے, اس کی ملازمت بھی صحیح ہوتی ہے, اس کی حکومت بھی صحیح ہوتی ہے, اور اس کی مزدوری بھی صحیح ہوتی ہے. جب دین صحیح نہیں ہوتا تو مزدور بھی گڑبڑ کرتے ہیں, وقت گزاری کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, بیڑی پیتے رہتے ہیں, چائے پیتے رہتے ہیں. بعض کارخانے والے اتنے پریشان ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں کارخانے والے, ان کا مولانا کبھی کبھی آپ آئیے, ہم تمام مزدوروں کو جمع کریں گے, میرے جتنے فیکٹری کے اندر کام, آپ ان کے سامنے کچھ دین کی بات کریں. وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کے اندر دین آئے گا تو یہ سیدھے کام کرے گا. حکومت کی کرسی پر جو آدمی بیٹھتا ہے اس میں بھی اگر دین ہے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. کیوں ناانصافی نہیں کرے گا؟ اس کو یہ خیال ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور مرنے کے بعد مجھے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر میں اس کرسی پر بیٹھ کر ناانصافی کروں گا تو یہ دنیا کی زندگی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اور میں رب العزت کے سامنے جس پر کھڑا ہو جاؤں گا تو میرے پاس پھر کوئی جواب نہیں. دین جب آتا ہے میرے دوستو تو آدمی چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال کرتا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے تھے اور چنے کا ساگ پکا ہوا تھا. چنے چنے پکاتے ہیں نا ترکاری, تو ایک چنا حضرت کے لقمے میں سے گر گیا تو حضرت نے اس کو اٹھایا, اس کو صاف کیا اور منہ میں رکھا اور یوں فرمایا کہ بھائیو یہ میں نے چنا اس لیے اٹھا کر منہ میں رکھا کہ میں نے دل میں یہ آیا کہ میں جب مر جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے کہ اشرف علی میں نے تجھے ایک نعمت دی تھی تو نے اس کی قدر نہیں کی, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہو, اس لیے میں نے اس چنے کو لے رکھی اللہ کی نعمت. جب دین آتا ہے آدمی میں تو ایک چنے کی بھی وہ قدر کرتا ہے, اور جب دین نہیں ہوتا, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, میرا تو سفر ہوتا ہے افریقہ کا سب جگہ, دعوتیں ہوتی ہیں شادیوں میں ہمارے لوگوں کی اور کھانا پکتا ہے, بریانی پکتی ہے, روٹی ہوتی ہے فلانی, اتنا کھانچے میں ڈالتے ہیں کہ آدمی دو آدمی کھا ہی نہیں سکتے. فرینچ میں وہاں ریونین میں وہ لمبی روٹی ہوتی ہے, فرینچ روٹی بمبے میں ملتی ہے لمبی مچھلی کی طرح, تو اس کا ایک حصہ توڑتے ہیں وہ باقی کا پورا سالم. میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. ہم ہمارا مسلمان کس چیز کی کمی ہے؟ دین کی کمی. اگر اللہ نے ان کو دین کی دولت سے نوازا ہوتا تو وہ اللہ کی نعمتوں کو اس طرح نہیں پھینکتے. زامبیا میں ایک شادی میں ہم شامل ہوئے تو بہت بڑی دعوت تھی, لوگ بریانی کھا کھا کر جتنا بچتا تھا وہ ڈسٹ بن میں پھینکتے تھے. وہاں کے جو زامبین ہیں کالے لوگ وہ سامنے کھڑے تھے اور وہ گالیاں دے رہے تھے مسلمانوں کو اپنی زبان میں. میں نے پوچھا دو تین آدمی کو, میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ہماری طرف اشارہ کر کے, تو مجھے کہا کہ ہمارے سب جانے دیں کہنے کی بات یہ ہے. ارے بھائی کہو تو صحیح کہ وہ کچھ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو کہا کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیے لوگ ہندوستان میں آئے ہیں, ہمارا خون چوستے ہیں, کھانا ڈسٹ بن میں بھیجتے ہیں اور ہم بھوکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں دنیا کو ہم دین نہ ہونے کی وجہ سے ایسے اعمال ہم کرتے ہیں کہ جس سے انسانوں کے قلوب میں ہماری نفرت پیدا ہوتی ہے. اگر دین ہوتا کبھی ہم کھانے کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے, ہم بچاتے, اطراف کے غربا کو ہم کھانا کھلاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب باتیں فرمائی اس امت کو. یہ نہیں کہا کہ صرف تم نمازیں پڑھتے رہو, تلاوت کرتے رہو, عمرے میں جایا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب حدیث بیان فرمائی. ایک مرتبہ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, قسم خدا کی وہ آدمی مسلمان نہیں ہے, قسم خدا کی وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. صحابہ چونک پڑے, اے اللہ کے رسول کون مسلمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. یہ بتائیں اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے میرے دوستوں تو اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم غریبوں کی طرف بھی دھیان دیں, اپنے محلے کے, اپنے شہر کے, اپنے اطراف کے, کہ انہوں نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں, ان کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں. ہمارے بچوں کی ہم شادی دھوم دھام سے کرتے ہیں تو ان کے بچوں میں بھی شادی کا کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام ہے. بعض لوگ بظاہر بہت زندہ نظر آتے ہیں لیکن پیسہ خرچ کرنے کی بات, یہ ساری کمزوری دین میں کمزوری کی وجہ سے. جب انسانوں میں دین آتا ہے تو پھر حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی وہ کبھی غلط کام نہیں کبھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے, پہلے تو وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے, لیکن جب خلیفہ ہوئے تو بازار میں جانا مشکل تھا, امت کا کام کرنا ہے, فیصلے کرنا تھے, تو بڑی مشکلی پیش آئی کہ گھر کا خرچ کیسا ہو. تو جو حضرات صحابہ موجود تھے, سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمٰن نواب وغیرہ سب بیٹھے, میٹنگ ہوئی کہ بھائی خلیفۃ المسلمین اب تو کام کریں گے امت کا, تو ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے بیت المال میں سے تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکے. لیکن وظیفہ بھی اتنا تھوڑا کہ مشکل سے ان کے گھر کا خرچ ہو. ایک مرتبہ گھر میں ذکر ہوا کہ بہت دن سے حلوہ نہیں پکا, میٹھی کوئی چیز, تو ان کے گھر والوں نے یہ کیا کہ جو وظیفہ ملتا تھا اس میں سے روز تھوڑا 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 بچا کے کئی دن تک رکھ چھوڑا رکھ چھوڑا. تو ایک دن پھر حلوہ پکا, صدیق اکبر تشریف لائے, دسترخوان پر دیکھا کہ حلوہ ہے, تو انہوں نے کہا جی حلوہ کیسے آ گیا, ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں کہ ہم حلوہ پکا کے کھائے. میرے دوستو ذرا اب غور کرو, یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں اور حضر میں ساتھ میں رہنے والے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں یہ فرمایا کہ لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر, اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو مقام خلت دیتا, خلیل بناتا, ابو بکر کو بنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے جاتے تھے یہ دونوں ساتھ ہوتے تھے, ابو بکر عمر, ابو بکر. جگہ جگہ حدیث میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر عمر تھے. احد پہاڑ پر کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے مدینہ منورہ میں, احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے, دونوں ساتھ تھے, سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر, پہاڑ ہلنے لگا ایسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر ہاتھ مارا, اسکن اسکن, خاموش ہو جا, لیس علیک الا نبی و صدیق و شہید. ارے احد تیرے اوپر دو تین آدمی ہیں, ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, ایک شہید ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, وسعد فی الجنہ, اشعر مبشرہ کے بارے میں. لیکن ان کا یہ حال تھا کہ وہ اتنا خرچہ بھی نہیں دیتے تھے کہ حلوے پکائے جائیں, لیکن بیوی نے کچھ تھوڑا تھوڑا بچایا. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر اتنا کم خرچہ بھی ہم اگر بیت المال سے لیں تو ہمارا کام چل جاتا ہے, تو دوسرے دن وہ خرچہ کم کر دیا. یہ ہے حاکم مسلمان کا, ہے نا. آج اخبار میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہ فلانے منسٹر صاحب نے اتنے کروڑ روپے کھا لیے, چارہ گھوٹالے میں اتنے پیسے گئے, پیٹرول میں اتنے پیسے گئے, بوفورس میں اتنے پیسے گئے. آپ پڑھ رہے نا, یہ بھی حاکم ہے, وہ بھی حاکم ہے, لیکن انہوں نے ایک پیسے کی رواداری امت نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین بتایا تھا کہ دین کیا تھی. آپ نے پہلے دعا مانگی, اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری, اللہ میرے دین کو درست فرما. انسانوں کا جب دین درست ہوتا ہے پھر دنیا میں وہ کہیں کسی علاقے میں جاتا ہے, کہیں رہتا ہے, کسی پوزیشن میں ہوتا ہے, کبھی غلط کام نہیں کرے, اس لیے کہ اس کے پاس دین ہے. اس لیے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے دین کو درست کرے. پھر آپ نے دعا میں یہ جملہ فرمایا, وہ اصلح لی دنیا الذی فیہا معاشی, اے اللہ میری دنیا کو بھی درست کر دے جس میں مجھے زندگی گزارنی, ایسا نہ ہو کہ میں دوسرے لوگوں کے پاس بھیک مانگتا پھروں. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آدمی ایسے ہی گھومتا رہے اور لوگوں سے کہے آپ 500 روپے دے دیجیے, ذرا 50 روپے دے دیجیے. یہ شریعت میں مایوس چیز ہے, بہت بری چیز ہے لوگوں کے ساتھ پیسہ مانگنا. آپ نے فرمایا نہیں, اپنے ہاتھ کا کسب کرو, اپنے ہاتھ سے محنت کرو اور رزق حلال قائم کرو, رزق حلال کھانے کی کوشش کرو. صحابہ کی تربیت کیا ہے, محنت کرو, مزدوری کرو, جس کے حلال قائم کرو, لیکن کسی کے سامنے دست ثواب دراز نہ کرو. اس لیے آپ یہ دعا میں فرمائیں, اصلح لی معاشی الذی دنیا الذی فیہا معاشی, اللہ میری اس دنیا کو بھی تو درست فرما جس میں مجھے زندگی گزارنی. تو معلوم ہوا کہ آدمی کو دین بھی درست کرنا ہے اور آدمی کو اس کی دنیا بھی درست کرنا ہے. لیکن یہ دنیا دین کے ساتھ ساتھ چلے گی. تجارت کر رہے ہیں ہم اگر کسی جگہ تو تجارت میں کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ ہم دھوکہ مت کریں. مسلمان تاجر ہوتا ہے. اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین فی الجنہ, اور کسی روایت میں آیا کہ میرے ساتھ اس طرح جو تاجر سچا ہے اور امانت دار ہے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. تجارت کر رہے ہیں لیکن کیسا, پوری سچائی کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ. میرے دوستو ہم جب دیکھتے ہیں یوروپ میں امریکہ میں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن تجارتی معاملے میں بہت بہت زیادہ سچائی سے کام لیتے ہیں. امریکہ کے کسی اسٹور میں آپ مال خریدیں, وہاں بڑے بڑے مول ہیں امریکہ کے شہروں میں اور انہیں کی شاخیں کینیڈا میں بھی ہیں. میں نے مال خریدا ہے امریکہ میں, میں اپنے گھر آیا میرے پاس وہ بل موجود ہے اور گھر میں آ کر میں نے کہا کہ بھائی یہ تو ٹھیک نہیں آیا, ذرا غلط مال آ گیا. مثلا ہم نے کوئی بیوی کے لیے چپل خریدی اور گھر میں آ کر دیکھا تو اس کے پیر میں نہیں آ رہی, تو اسی اسٹور کے نام کا جو اسٹور ٹورنٹو میں ہے ہم جا کر اس کو دیتے ہیں وہ بل کے ساتھ کہ میں نے وہاں امریکہ کے شکاگو میں خریدا تھا لیکن اس طرح کا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں لائیے, وہ بل دیکھے گا پیسے آپ کو دے. ایک اسٹور وہاں ایسا ہے کہ جس میں نقصانی والا مال ملتا ہے غلط. تو ایک دن ایک صاحب مجھے لے گئے وہاں ٹورنٹو میں, وہ یہ جینس لڑکے پہنتے ہیں پٹول وہ مہنگی ہوتی ہے, وہ عموماً $25-$30 کی. وہاں گئے تو بے دیکھا کہ $10-$10 میں بک رہی. تو میں نے پوچھا اس کی کیا ہو جائے, کمپنی ایک ہی ہے اور یہاں $10 مل رہی وہاں $20. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ذرا سا نقصان ہے. تو میں گیا دیکھنے کے لیے تو وہ ایک دو دھاگے نکلے ہوئے تھے معمولی نکل گئے تھے. وہاں انہوں نے چٹھی لگائی دکاندار نے یہ نقصان اس جگہ پر ہے تاکہ گاہک جو ہے اس کو دیکھ لے کہ کتنے مقدار میں نقصان ہے. تو میں حیران تھا کہ ارے بھائی ہندوستان میں تو اتنی نقصان کا تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے, دو دھاگے نکل گئے کیا ہوا, اس میں ذرا سا لگا دیں گے. لیکن دو دھاگے نکلنے پر بھی $20 یا $25 کی بھی وہ دس منٹ, اور پھر یہ کہ اندھیرے میں نہیں رکھا, وہاں ایک اتنی سلیپ لگا دی مکسر میں. وہ قومیں اس پر عمل کر رہی ہیں کہ دیانتداری کے ساتھ تجارت, دیانتداری کے ساتھ. مسلمان قوم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا وعدہ کیا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ ہے, لا الہ الا اللہ, اور رسول دنیا میں آتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, دنیا میں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے. دنیا میں انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کی بات مانیں. مسلمان کیا کر رہے ہیں وہاں معلوم ہے؟ شادی ہے, گھر میں شادی ہے نا, تو بعض مرتبہ وہ مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے جس میں جوس وغیرہ بناتے ہیں یا جس میں ادرک وغیرہ پی لی جاتی ہے. تو ہمارے گجراتی کیا کر رہے ہیں وہاں, بڑے اسٹور میں جاتے ہیں وہ مشین خریدتے ہیں, شادی کے دو تین دن استعمال کرتے ہیں, پھر اچھی طرح اس کو صاف کر کے دھو کر وہاں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو پسند نہیں آیا, سمجھ رہے ہیں بات کو مسلمان؟ پھر وہ ایسا سوچے کہ میری قدر اس دنیا میں وہ کیسے ہو سکتی. ہمارے نبی نے یہ باتیں نہ کہی تھی کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو. تم نے پہلا خریدا اسی وقت سے تمہاری نیت خراب تھی کہ ہمیں گھر میں اس کو رکھنا نہیں ہے, یہ تو اس قانون سے وہ تاجر لوگ وہاں جو کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا. میں نے لوگوں کو مسجد میں کہا کہ حرام ہے تمہارے لیے ایسا کرنا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدنام کرتے ہو, ایک مسلمان ایسا دھوکہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہے اللہ پہلے تو میرے دین کو تو درست فرما جس میں میرے مضبوطی ہے میرے معاملات کی, پھر میری دنیا درست فرما جس میں میری معاش ہے, اور تیسرا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِ الَّذِي فِيهَا مَعَادِي, اے اللہ میری آخرت کو بھی درست فرما جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے, مجھے لوٹ کر جانا ہے. میرے دوستو جب انسانوں میں دین ہوتا تھا تو جنگل میں چرواہا بھی اللہ سے خوف کر کے غلط کام نہیں کرتا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی سفر میں گئے, باہر نکل گئے, دور نکل گئے راستے سے کافی دور, ان کو بھوک لگی, انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے, ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرانے والا کہ وہ بکریاں چرا کر پہاڑوں کے وادی میں بکریاں لے کر کھڑا ہے, وہ گئے ان کے پاس, السلام علیکم کی بھائی تمہارے پاس بہت ساری بکریاں ہیں, اس میں سے ایک آدھ بکری کا تم دودھ دو دو, ہم آپ کو پیسے دیں گے, ہمیں بھوک لگ رہی ہے. اس آدمی نے یہ کہا جو چلانے والا تھا, وہ نہیں جانتا تھا کہ ابن عمر ہیں, اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں, میں تو ملازم ہوں چرواہا ہوں, اس لیے میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اپنی مالک کے اجازت کے بغیر آپ سے پیسے لے کر بکری دھو کر آپ کو دوں. ابن عمر چونکے, ان کو بڑا تعجب ہوا کہ جنگل میں یہ آدمی چرواہا ہے, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پھر بھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت اور خوف ہے, تو ان کا آزمائش کرنی چاہیے. حضرت ابن عمر نے اس کی آزمائش کی, کہہ رہے بھائی ایک بات سنو, ایک بکری کو تم ذبح کرو, ہم تم کو ڈبل قیمت دیں گے, تم بھی گوشت کھاؤ ہم کو بھی کھلاؤ, اور شام کو جب بکریاں لے کر آپ جائیں گے تو آپ آسانی سے کہہ سکیں گے کہ بھیڑیا آیا تھا اور بکری کھا گیا. جنگلوں میں ایسا ہوتا ہی رہتا تھا, عربوں میں بھیڑیا آتا تھا حملہ کرتا ہے بکری اٹھا کر لے جاتا تھا, تو مان جاتے تھے کہ آیا ہوگا کوئی بھیڑیا. جب یہ جملہ کہا ہے ابن عمر نے تو وہ چرواہا ان کی طرف دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے یا رجل فأین اللہ, عربی میں کہا یا رجل فأین اللہ, اے بھلے آدمی اگر میں ایسا کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں چلے گئے ہیں, جنگل میں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن وہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کا دین مضبوط تھا, اس کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین تھا. آج اگر ہمارا تاجر, آج ہمارا ملازم, آج ہمارے دوسرے دھندے کرنے والے یہ بات سوچیں کہ تھوڑی زندگی ہے, مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جا کر مجھے کھڑا ہونا ہے, یہ تصور اگر ہمارا مضبوط ہو جائے تو پھر کبھی ہم غلط کام نہیں کریں. اگر ہماری دکان پر ایک چھ سال کا چھوٹا بچہ آئے گا اس کو بھی ہم صحیح بات کریں گے, ایک دیہات کا انسان آئے گا اس کو بھی صحیح بات کریں گے, اور کوئی پڑھا لکھا آئے گا اس کو بھی وہی بات. اس لیے کہ ہمارے سامنے انسان کا معاملہ نہیں ہے, ہمارے سامنے اللہ کی عظمت ہے کہ میں جو بات اس شخص سے کروں گا مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ رب العزت کے سامنے. جنت تو ایسے ہی آدمیوں کو ملتی ہے جس کو خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات بیان فرما دی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتا ہے اور اپنی خواہشات کو روکتا ہے, جی تو بہت چاہتا ہے, گاؤں کا آدمی آیا ہے کہہ دو اس کو 10 روپے کی, یہ کیا سمجھے گا بھیا, اس کو کیا پتا چلے گا مارکیٹ میں کیا بھاؤ. انسان کا نفس طلب, لیکن وہ کہتا نہیں میں نے اگر اس کے ساتھ ایسا کیا اللہ تو دیکھ رہے ہیں کل قیامت میں میں کیا جواب دوں. پھر وہ ایسا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کے لیے جنت ٹھکانا, اس آدمی کے لیے جنت ٹھکانا. جنت اتنی سستی نہیں ہے میرے دوستو کہ آپ ہم جھوٹ بولیں, ہم دغا کریں, ہم دوسروں کے ساتھ نقصان کا معاملہ کریں, ہم غریبوں کی کوئی پرواہ نہ کریں, اور پھر بیٹھے بیٹھے تمنا کریں کہ ہم کو جنت مل جائے. تو ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ وہ دوستو جنت نانی کا گھر نہیں ہے کہ تم دروازہ کھول کر اندر گھس جاؤ گے, جنت کے لیے سب کام کرنے پڑتے ہیں, جنت کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو مٹانا پڑتا ہے, جنت کے لیے آخرت کی فکر دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے. صحابہ نے آخرت کی فکر پیدا کی اور نقش قدم پر چلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام صحابہ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں, وہ اللہ سے راضی ہیں, سرٹیفکیٹ مل گیا. حضرات صحابہ کو قرآن مجید میں سرٹیفکیٹ مل گیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس سرٹیفکیٹ سے دنیا میں ملا صحابہ کو, اس لیے ملا کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے درست. ہمارا اور آپ کا معاملہ بالکل الٹا ہے, ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اقرار کچھ کرتے ہیں, ہمارا عمل دوسرا ہے. اللہ تعالی ہمیں سیدھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساری امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں استقامت نصیب کرے. جمنا کسی چیز پر, کسی چیز کو سمجھ کر پھر اس پر جماؤ کرنا, یہ بہت بڑی بات. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں, ایسا زبان سے کہنا تو آسان ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, لیکن ایسا کہنے کے بعد پھر ڈٹ جاتے ہیں اس بات پر. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے, پوری امت کو اللہ تعالیٰ دین کے اوپر مضبوط کرے, ان کی دنیا بھی درست کرے, ان کی معاد بھی درست کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب سنتیں پڑھنے کا وقت ہے, سنتیں پڑھنے کا.